اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ اولادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته صلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اللہ عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے، فضائل اور مناقب کے باب میں یہ آیت سرداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، حجت دلیل آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بحث مباحثہ کرے، کٹ حجتی اور الجھنے ڈالے، تسلیم نہ کرے، تو ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ. ثم نبتحل، اور اس کے بعد مباحثہ کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ جھوٹا جو بھی ہو اس پر عذاب آ جائے. نبی کی صداقت پر، یعنی یہ آیت جہاں جناب زہرا کی عظمت پر ہے، جہاں حسن حسین علیہ السلام کی فضیلت پر ہے، جہاں مولا کائنات کی عظمت کی آیت ہے، وہاں یہ گواہی ہے نبی کی نبوت کی. ہم لے آتے ہیں اپنے خاندان کو، اور پھر جو بھی سچا ہوگا وہ سچا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. بہت ہی دو اور دو چار کی بات ہے. انتہائی مبارک اور محترم مجمع میرے ساتھ ہے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو وہی رہتا ہے. یہ کتنا واضح پیغام کہ ہم میدان مباحثہ میں اللہ سے کہیں گے جو جھوٹا ہے اس میں لعنت کر دے. اطمینان قلب مصطفیٰ خود دلیل نبوت مصطفیٰ ہے. جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور وہ تو جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں. جو گواہ بن کر آیا ہے اس کی عظمت کتنی ہے. دیکھیے، اللہ نے سورہ مبارکہ رات کی 47ویں آیت ذرا لے لیجئے کچھ دیر کے لیے، میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. مجھے آج 8 محرم کو مولا کی شجاعت اور بہادری پر کچھ دیر غور کرنا ہے. علی کے میدان میں اترنا، علی کا تلوار چلانا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مگر میں ابھی تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں، اور مومنین بے کثرت میرے دہانے اور بائیں ہاتھ سے جو دروازے ہیں اس سے بہت کثرت سے تشریف فرما ہو رہے ہیں. کچھ موسم بھی غیر یقینی اسی کیفیت میں بعض لوگوں کو رکھتا ہے، بعض لوگ تو ہر حال میں یقین میں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ رات کی اس 47ویں آیت میں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو جو دلیل دی ہے نا کہ یہ میرا مصطفیٰ نبی ہے، اس کے اوپر جو دلیل دی ہے اس میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے. اچھا، اللہ کو مانتے تھے مگر رسول کو نہیں مان رہے، تبھی کہہ رہے ہیں آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں. بھیجے ہوئے ہو، بھیجا ہوا ہونا مان لیں گے تو مان لیں گے، ثابت ہو جائے گا تو مان لیں گے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، بھیجا ہوا مانیں گے، یہ اللہ کو مانتے ہیں. یہ بس یہی فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں. شیطان اللہ کو مانتا ہے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں. اب اس بیان کے اوپر اللہ نے، یا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ میری رسالت پر گواہی کے لیے کافی ہے. کیوں بھائی اللہ کافی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول بنایا ہے، دینے والے سے بڑھ کر اور کون کہے گا بھائی میں نے دیا ہے. ساری دنیا انکار کرتی رہے، لینے والا اور دینے والا یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول ہوتے تو مان لیتے. تو جس کی طرف سے یہ بھیجے گئے ہیں، جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ بھیجے ہوئے ہوتے تو مان لیتے، تو وہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے دی ہے رسالت انہیں. تو دینے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے رسالت دی ہے، اور وہ گواہ بننا اس کا سمجھ میں آتا ہے. یہ دوسرا وجود کون ہے کہ جو نبی کی نبوت پہ گواہ ہے؟ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی. ارشاد ہوا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے. یہ کون ہے کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم بھی ہے اور وہ اس بنیاد پر اللہ کے نبی کی نبوت پر گواہ ہے؟ دلائل اور بحث تو بڑی حسین ہے، یہ وادی بڑی لطیف ہے، مگر صرف ایک جملہ کہہ کر میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا. اللہ نے، جملہ محسوس کیجئے گا، اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی تو گواہ کہلایا، اور علی نے نبوت لیتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا. میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے دو وجود ہیں. یہ حدیث تو سب نے سنی ہے مگر پوری نہیں سنی، یا پوری بیان نہیں ہوتی زیادہ تر. کن تو نبیان و آدم و بین المائے و تین، یہاں تک رک جاتا ہوں میں. نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے. ارشاد ہوا کن تو نبیان و آدم و بین المائے و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. و علین ولیا و آدم و بین المائے و تین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم کا وجود ہی نہیں تھا. لہذا مولائے کائنات کی عظمت کے باب میں یہ رہے ذہن میں
یہ اس وقت کے نبی ہیں اور یہ اس وقت کے ولی ہیں. جب کسی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس وقت پروردگار عالم نے ان دونوں بھائیوں کا وجود خلق کیا اور ایسا ساتھ بنایا کہ ہمیشہ ساتھ رہے. میں نے پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا, ایسا ساتھ بنایا کہ ہمیشہ ساتھ رہے. یہ عالم ملکوت میں بھی ساتھ رہے, یہ عالم زر میں بھی ساتھ رہے اور یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے اور پھر دنیا کے بعد عالم آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے. اور ان کا ساتھ اتنا گہرا ہے کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. برابر برابر. تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں بے نام پنجتن اللہ نے اس آیت میں قرار دی. اے میرے حبیب, ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, جناب مودودی صاحب اور جناب اسحاق مدنی صاحب اور بہت سارے ہمارے محترم بزرگ علماء اہل سنت ترجمے میں کہتے ہیں کہ ہم خود آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. نبی نے فرمایا ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. انفسنا وانفسکم, ہم آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. تو ہم آتے ہیں کی جگہ تو نبی ہیں خود, پھر مولا کائنات کس کی جگہ پر ہیں؟ پھر ترجمہ کیا کہ نہیں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. تو سرکار خود تشریف لائے اور اپنی جگہ کے عنوان پر, اپنے جیسے کے عنوان پر مولا کائنات کو لے کر آئے. دیکھیے میں آج کے مضمون کو ایک اور مختصر سی تمہید سے کچھ مرتب کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ توبہ اور سورہ تحریم, ان تین سوروں میں دو آیتیں ہیں, یعنی سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں ایک آیت ارشاد ہوا, یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. یہ سورہ توبہ اور سورہ مبارکہ تحریم میں. سوال یہ ہے کہ نبی نے تو ساری زندگی کبھی تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا, اور حکم پیغمبر نبی کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. اچھا چلے آئیے فاروق ستار صاحب تشریف لائیے, وقار بھائی تشریف صحیح بیٹھے ہیں آپ, ایک سلوات اور ہدیہ کرو, ایک نبی کی ذات پر صلوات. دیکھیے ہمارے خاص طور پر کراچی کے سیاست دانوں کا, وقار بھائی یقیناً اور جگہ مجالس میں بھی, لیکن ان کی کل بھی مہمان تھے, پرسوں بھی مہمان تھے, آج بھی مہمان ہیں. آپ جو مثبت پہلو ان کی شرکت کا ہے, یہ یقیناً سیاست اور حاضری اور ملاقات اور خیر سگالی اور محبت تو اپنی جگہ ہے, لیکن خوبی ان سیاستدانوں کی, کراچی والوں کی یہ ہے کہ یہ مصائب کے اختتام پر اور مجلس کے اختتام پر نہیں آتے, بلکہ مجلس کے آغاز میں آتے ہیں تاکہ پوری مجلس سنیں. تو ہمارا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں کچھ سنائیں. سلوات پڑھ لیں ذرا, محمد و آل محمد پر. اچھا سب مل کر سلوات نہیں پڑھ رہے, اور ان کے یہاں ان کو ہمیں کیا سنانا ہے بھائی؟ بعض تو ہمارے یہ دوست تھک گئے ہیں کہ ان سے شہر سنبھل نہیں رہا, اور ان کی کوتاہی کم مسائل کی پیچیدگی زیادہ, تو انہیں ہمیں کیا سنانا ہے, انہیں خود پتا ہے. ہمیں انہیں تو اللہ کے کلام کی تفسیر سنانی ہے اور نبی کے فضائل سنانے اور اہل بیت کی عظمت سنانی ہے. اور یہ ایسا ذکر ہے, یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے سننے سے یقیناً انہیں بھی اور ہمیں بھی ایمان کی تازگی اور عقیدے کی پختگی حاصل ہوتی ہے. تو مطلب صرف اور صرف یہ ہے, آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں. دو آیتیں ہیں, ایک آیت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی کے جہاد سے متعلق آج ہمارا مضمون مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن شجاعت مولا کائنات پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم و توبہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. ہمارا سوال یہ ہے، تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں کہ نبی مکرم نے تو زندگی بھر صرف تلوار کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا ہے، وہ بھی علی کو دینے کے لیے. سرکار کی 8 تلواریں ہیں، مگر سب کی سب تلواریں نبی مکرم نے مختلف میدانوں میں مختلف مجاہدوں میں تقسیم کر دی ہے، مختلف میدان میں اترنے والے مجاہدوں کو تقسیم کر دی. وہ ہیں نبی کی تلواریں، مگر نبی نے جس کو دی وہ اس میدان کا گویا فاتح بن کر لوٹتا تھا. اور کثرت سے جس نے میدان میں تلوار چلائی، دو رائے دو باتیں، کوئی بحث کوئی مباحثہ نہیں ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، جس کے بارے میں جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے علی کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو عظمت عطا کی ہے. تو جو علی کا ہاتھ ہے جس میں تلوار اور وہ نبی کی دی ہوئی تلوار، اس کی عظمت کا بیان ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، تو سرکار نے تو جہاد نہیں کیا، یعنی سرکار نے تو تلوار نہیں اٹھائی. یہ کیا عظمت مولا کائنات کا باب نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا مصطفیٰ کو، پورا کر رہے ہیں علی، اس لیے کہ نفس مصطفیٰ ہے. اگر کوئی بڑھ کر کہہ دے کہ صاحب حکم ہونے ہیں، عمل یہ کیسے کریں گے، تو جواب یہ آئے گا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا ہے، نبی جیسا وجود اگر کوئی ہے. بھائی اگر آپ آمادہ ہیں تو میں تو ایک منزل اور آگے جانا چاہتا ہوں. علی اس وجود بابرکت کو کہا جاتا ہے جو نفس رسول ہی نہیں ہے، نفس اللہ بھی ہے. شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر جس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور اللہ سے مرضیوں کو خرید لیا ہو، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء، صلوات پڑھیں گے محمد و آل، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں. نشتر پارک کی مجلس کا اپنا حسن ہے، ہم ایک اس میں آتے ہیں کہ اب یہاں سے بات آگے جائے گی، ایک نعرہ ہمارا رخ موڑ دیتا ہے، تو یہ نشتر پارک کی ہی خاصیت ہے، اور جگہ پہ تو ہمارے کنٹرول میں ہیں مسائل. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل امام. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، دقت چاہوں گا، اور اس نے آواز دے کر کہا کہ میں بنی مخزوم کا رہنے والا ہوں، بہت مسافت طے کر کے آیا ہوں، سرکار کا ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو سرکار کے فرمانے پر، آپ کے حکم پر، میں نے ایک نادار کو، ایک فقیر کو کچھ کھجوریں دی تھیں، تو نبی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا جب تم مدینے آؤ گے تو جتنی تم نے دی ہیں اتنی ہم بھی تمہیں دیں گے. اب میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا نہیں آ سکا، اور اب آیا ہوں تو نبی کا وعدہ ہے، کون پورا کرے گا. بعض مسلمانوں نے سمجھایا کہ بھئی نبی کی رحلت ہو گئی، کون پورا کرے گا، نبی ہو تم آتے تم نبی سے وعدہ پورا. کہا نہیں، مجھ سے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اتنی ہی دوں گا جتنی تم نے دی ہے. یہ مسئلہ کچھ دیر چلتا رہا عزیزو، اسے تاریخ خلافہ میں ابن سیوطی نے، مختلف علماء اہل سنت نے بھی اس حسین داستان کو لکھا ہے۔ کچھ دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہا، جب مسئلہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہونے لگا، یعنی وہ اصرار اور شدت سے بات کرنے لگا کہ مجھے تو نبی کے وعدے پر عمل چاہیے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا کچھ فاصلے پر تھے، جب مولا کو بلایا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی، نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جتنی کھجوریں انہوں نے وہاں نبی کے کہنے پہ دی تھیں، اتنے ہی یہ مدینے آئیں گے تو نبی انہیں دیں گے، یہ وعدہ پورا کرو۔ مولا نے وہاں کھجور کا انتظام کروایا اور پھر چند مشت کھجوروں کی مٹھیاں اس کے دامن میں ڈال دی۔ تو اب یہ کون سی بات تھی بھائی؟ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کام تو پہلے آپ بھی کر دیتے جو علی نے کیا ہے۔ حضرت ابو بکر سے کہا کہ یا حضرت، یہ کام تو آپ بھی کر دیتے جو ابھی علی نے کیا ہے۔ علی کو بلا کر یہ منظر کیا منظر ہے؟ کہنے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا شب ہجرت، تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات ہو رہی تھی۔ بھائی سنیے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا مجھے نبی نے اس رات علی کے فضائل میں ایک بات کہی تھی، اس وقت جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو وہ بات مجھے یاد آ گئی، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا علی کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ کے برابر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میرا اور علی کا ہاتھ عدل الہی میں مساوی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جنگ کرو۔ سرکار نے منافقوں سے جنگ کی، اگر کافروں سے جنگ تصور کر بھی لی جائے اس معنی میں، سرکار نے منافقوں سے جنگ، منافق تھے ہی نہیں، جنگ ہوئی نہیں، منافق تھے، جنگ نہیں ہوئی، اور حکم الہی ہے بھائی ہے۔ تو میں کسی اور جنگ پر زیادہ بات نہیں کروں گا، خیال خاطر کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے، مگر کم سے کم جنگ نہروان کے بارے میں تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ منافق تھے۔ کس نے سوائے علی کے نبی کے اوپر آنے والے اس حکم کو عمل کر کے دکھایا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی، منافقوں سے جنگ کرو، تو منافقوں سے جنگ کا ایک منظر جنگ نہروان ہے۔ سنی شیعہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ چھ کلمہ پڑھنے والے مگر مسلمان نہیں تھے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ مسلمان نہ ہو۔ اور یہ ایک دو ہزار نہیں، 4000 کی تعداد میں میرے مولا نے لوگ مارے ہیں، اور جب لوٹے ہیں، جاتے وقت بھی علی سے کسی نے کہا کہ یا علی، یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ ہے، مولا نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر سب سے زیادہ حساس جنگ جنگ نہروان۔ ایک صاحب نے تو بڑھ کر کہہ دیا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہیں گی، آپ اس جنگ میں ناکام لوٹیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں نہ جائیے، کسی اور کو بھیج دیجئے۔ حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام نجم شناسی ہے، میں منجم ہوں، میں ستاروں کو جانتا ہوں۔ تو حضرت گھوڑے پر، اپنی گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، فرمانے لگے بتا اس کے شکم میں نہ رہے یا مادہ، پیٹ سے تھی وہ، کچھ نہیں پتا تھا۔ حضرت فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا۔ پھر فرمایا بتا اس کی سم کے نیچے کیا ہے، گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت فرمایا تو اوپر کی بات کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا۔ سن مولا کا عظیم جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین نے بھی اس جملے کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا نے فرمایا سن، میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، جیسی کامیاب جنگ یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی لڑی نہیں ہے۔ اور میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے۔ میں تعداد اپنے شہیدوں کی بھی بتا دیتا ہوں، اور میں وہاں مرنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں، اور وہاں بھاگنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا جو تعداد علی نے، بعض روایات میں تو ہے کہ جب جنگ کے اندر پہنچے، میدان میں پہنچے، تو ایک صحابی، ایک محترم شخصیت جو وہاں یہ جملہ سن کر آئے تھے، قریب آ کے کہنے لگے مولا اپنے شہید ہونے والوں کے نام بتائیے۔ حضرت نے حتی نام بھی بتائے کہ کون شہید ہوگا۔ بھائی یہ معمولی وجود نہیں ہے، اس نے پہلی گھٹی نبی کا لعاب دہن لیا ہے، یہ بول سکتا ہے؟ ان کا لب و لہجہ یہ ہو سکتا ہے؟ اپنے لوگوں کی تعداد، اپنے لوگوں کے نام، اور پھر جب جنگ تمام ہو گئی تو وہ جو وہاں سے 9 لوگ بھاگے تھے، جی فرمایا تھا نا ان کے 10 نہیں بھاگیں گے، جی 9 لوگ وہاں سے بھاگے، تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ نے سب کو مار دیا، فرمایا نہیں، 9 لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور علی بھاگنے والوں کے تو پیچھے جاتا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مجبور کون ہوگا، اور مجبوروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ویسے ہی علی کا کام نہیں ہے، علی والوں کا کام نہیں ہے، اور یہ فائدہ اٹھایا انہوں نے علی کے اس حسن کا اخلاق سے اور بھاگ گئے۔ حضرت فرمایا کہ وہ بھاگ ہی نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ صلبوں میں رحموں میں منتقل ہو چکا ہے، اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے لوگ نکلیں گے جو اسی مزاج کے ہوں گے، جو ایسا ہی امتحان مسلمانوں کا لیں گے جیسے ان لوگوں نے امتحان لیا ہے۔ ایک ہی آیت جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ کافروں اور منافقوں سے جنگ کریں، اور کافروں اور منافقوں سے جنگ نفس رسول ہونے کے ناطے مولا علی نے کی۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء کی، عجیب آیت ہے، اس آیت پر میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد ہوا قاتل الکفار ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب کافروں کو قتل کرو اور یہ کام نہ کرو مگر کرو تو خود یا اپنے جیسے کو دو۔ انفسنا ذہن میں رہے، میں اپنے جیسے کو لے کر آتا ہوں، جہاں وہاں مباہلے میں کہا کہ یہ مجھ جیسا ہے، وہاں اس مرحلے پر سرکار دو جہاں نے اپنے جیسے کے حوالے کام کیا۔ سب سے پہلی جنگ بدر، کافروں کی طرف سے جنگ کہلائے گی، مجاہدوں کی طرف سے جہاد کہلائے گا۔ کیا فرق ہے جنگ اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے قتال اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے جھگڑے میں اور جہاد میں؟ جو مقصدیت کے ساتھ ہو، الہی حکم کے ساتھ ہو، نبی کی مرضی کے ساتھ ہو اور اذن امام کے ساتھ ہو، اسے جہاد کہا جاتا ہے، اور جو نفس کی خاطر ہو، کشور گشائی کے لیے ہو، طاقت کی بڑھائی کے لیے ہو، مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو بس، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے اس آیہ کریمہ میں اپنے جیسے کو یہ کام دیا۔ اچھا تھوڑا اور سہارا چاہوں گا، جب نبی نے سورہ برات کی تلاوت کے لیے حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجا کہ جا کر انہیں مشرکین کو جا کر پیغام دو کہ آج کے بعد ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم ایسے طواف نہیں کرو گے، ایسے خانہ کعبہ کے ہاں کے اندر حاضری دو گے، اور یہ طریقہ ہوگا، اب ہم بتائیں گے کہ کعبے کے ساتھ کیا تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور مشرکوں کے لیے، مکے کے مشرکوں کے لیے پورا سورہ نازل ہوا، سورہ برات، سورہ مشرکین، سورہ برات۔ تو حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، ابھی حضرت ابوبکر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب امیر شام نے، معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے کہا کہ سب علی کو میرے کہنے پہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ کچھ تو کہیے علی کے خلاف، تو کہنے لگے میں مر جاؤں گا مگر علی کے خلاف نہیں بول سکتا، اور سنو اے حاکم شام، میں تمہاری محفل چھوڑ سکتا ہوں مگر علی کے خلاف بول نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا آج مجھے ذرا بتا دو تم کیوں نہیں بولتے ہو علی کے خلاف۔ اچھا یہ باتیں بہت کلیئر ہیں، میں کسی الجھن میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہت ہی روشن بات ہے کہ اس باپ اور اس بیٹے کا اہل بیت کے ساتھ جو رویہ تھا وہ سب پر روشن ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور بہت ہی آرام سے جو کام میں سینہ چوڑا کر کے بول سکتا ہوں وہ یہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سے کہنے لگا کہ آخر تم کیوں نہیں بولتے، میں تمہیں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ، تو کہنے لگے کہ میں نے علی کے چند ایسے فضائل دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے علی کی چند ایسی عظمتیں دیکھی ہیں کہ مجھے عمر نوح کے برابر عمر دے کر پوری زمین کا حاکم بنا دیا جائے، میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ، تو چار فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی مولا علی کی، ان میں سے ایک یہ فضیلت جو بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے مضمون میں جو بات ہے، کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی تلاوت کے لیے مکہ بھیجا سرکار نے، اور ابھی مکے کی جانب رستے میں تھے حضرت ابو بکر کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سورہ یا خود جا کے تلاوت کیجئے یا آپ جیسا جا کے تلاوت کریں۔ تو جیسے ہی یہ حکم الہی آیا فوراً کہا یا علی فوراً جاؤ ابو بکر کے پاس اور کہو وہ سورہ تمہارے حوالے کرے اور تم جا کر یہ سورہ سناؤ۔ بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ آدھے رستے میں حضرت ابو بکر سے جا کر مولا کائنات نے جب سورہ مانگا اور نبی کا پیغام پہنچایا، ایک چوں اور ایک چرا نہیں بولا حضرت ابو بکر نے، فوراً امانت علی کے حوالے کر دی اور مولا نے جا کر میدان مکے کے اندر جا کر مشرکین کے سامنے وہ سورہ پیغام میں الہی کو جا کر سنایا۔ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے، 20 سال کے ہیں مولا علی، تھک تو نہیں رہے، 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں مولا علی کی۔ کمال، میں کہتا ہوں کہ علی کی عظمت کا ایک حسین باب، 20 سال کی عمر میں علمدار لشکر اسلام، جبکہ 40 سال بڑے حضرت حمزہ وہاں موجود ہیں، اور جب میدان میں اترے مولا تو یہ بات پھیلائی گئی، یہ ہوتا ہے پھیلائی گئی کہ جوان ہے، بچہ ہے، 20 سال کے جوان بلا تشبیہ، مولا سے کسی کی تشبیہ نہیں ہے، بلا تشبیہ 20 سال کے جوانوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے، صحیح طرح ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں اترتی، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت کم سن ہے، چہرہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ کم سن ہے، 20 سال کے جوان ہیں اور میرے مولا نے 18 سرداروں کو مارا ہے۔ اچھا یہ بات پھیلائی گئی مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ تو بہت نوجوان ہیں، ان سے تو سینئر موجود ہیں، ان سے تو بڑے موجود ہیں۔ اچھا یہ والا قصہ صرف نبی کے بعد ہی نہیں دہرایا گیا ہے، تو مولا نے جب میدان میں اترے تو ایک رجس میں 2 مصرے مولا کے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب میدان بدر میں مولا کائنات اترے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو رجس پڑھتے ہوئے 2 جملے مولا کے، 2 مصرے مولا کے، فرماتے ہیں حدیث ہو اللہ اکبر بازلو آمین حدیث و سنی، خوب پھیلا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ چاہوں گا مولا کائنات کے ان 2 مصروں پر، مولا نے شیر پڑھا میدان میں اتر کے جنگ بدر کے اندر، بازلو آمین حدیث و سنی، بار بار بول رہے ہو نا میری عمر کیا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے بارے میں بتا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں، بازلو آمین حدیث و سنی لمثل ہذا ولدتنی امی، مگر جان لو میری ماں نے اسی میدان کے لیے مجھے جنا ہے۔ اور وہاں میدان بدر کے اندر ایک نوفل ابن خویلہ نامی سردار لایا گیا۔ اچھا یہ بات آج ہی نہیں بلکہ یہ مزاج پرانا ہے کہ کرائے کے لوگوں کو لایا جائے۔ یہ نوفل ابن خویلہ جو تھا، میں سیرت پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، نوفل ابن خویلہ جو تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی مشرکوں کے جو اہداف اور مقاصد تھے، سیدھا سیدھا پہلوان تھا، سیدھا سیدھا عرب تھا، بس ایک عرب آدمی تھا، ایک بازوؤں کا زور رکھنے والا، تلوار اچھی چلانے والا، تو اسے لے کر آئے کہ بھائی تم ہمارے لیے چلو۔ اچھا جو بغیر مقصد کے توانائیاں رکھتے ہو نا پھر ان کے دام باطل بڑا اچھا لگاتا ہے، لہذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی توانائیوں کو بڑھاؤ مگر مقصدیت کے ساتھ، سب جو چاہوں گا اسے خرید کر لے آئے، اسے کچھ طے کیا ہوگا، اتنا دیں گے تمہیں، یہ دیں گے، آ جاؤ۔ اب جب معلوم ہوا مسلمان لشکر کو، اسلامی لشکر کو، کہ وہاں نوفل ابن خویلہ بھی آیا ہوا ہے، تو بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک بات گشت کرنے لگی کہ پہلوان بہت بڑا ہے، جنگ ہماری سخت ہو جائے گی، مار کا بڑا ہم پر بھاری پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مناجات شروع کی، اور حضرت کی مناجات کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا الہی اکفنی نوفلا، یا اللہ ہم مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما۔ سرکار کی یہ دعا، مولا بہت اجلت سے گزر رہے تھے تلوار سنبھالتے ہوئے मैदान गर्म हो चुका था, मैदान चल रहा था, मारका गुजर रहा था, मौला करीब से गुजरे तो देखा मुसल्ले पर सरकार मुनाजात में मसरूफ हैं और आपने ये जुमला कहा कि या अल्लाह हमें नौफल से महफूज फरमा, तो सरकार चंद कदम आगे गए, मौला अली चंद कदम आगे गए और एक मुजाहिद से पूछने लगे कि नौफल कौन है। भाई ऐसे सुनेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। दुश्मन की नफी ही उसकी शिकस्त हुआ करती है, अहमियत ही ना दो दुश्मन को। वो भला वो भला, मैं पाकिस्तान में शियों का दुश्मन किसी को नहीं मानता। मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अपने 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 वक्तों को जाया नहीं करो। हमारा पाकिस्तान में कोई दुश्मन नहीं है, हमसे दुश्मनी करने के लिए काबिलियत चाहिए जो इनमें नहीं थी। पाकिस्तान की दीवारों को काला करने से कोई दुश्मन नहीं होगा। और ये इतने बड़े बेवकूफ साबित हुए हैं, ये हमें मार मार के मुस्तरिब रहे, हम मर मर के मुतमईन रहे। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ये तारीखी वाकयात, ये तारीखी वाकयात कोई रट्टा लगा के सुनाने के नहीं है, इनसे फायदा लेना है ना, इनसे इस्तफादा करना है ना। ये क्या हुआ है इस्लाम की तारीख में, ये मैदान जिहाद ही नहीं है, मैदान अखलाक अली भी है, मैदान सियासत अली भी है। फरमाया नौफल कौन है, यही मार दिया नौफल को। अहमियत ना देकर मेरे मौला कायनात ने, मेरे मौला अली ने वही दम घोड़ दिया उसका। ये है कौन नौफल, तो एक ने कहा अली तुम नहीं जानते नौफल कौन है, कब वो फला कबीले का एक बहादुर, वो गलत आ गया है। भाई जुमला सुने मौला कायनात का, मौला ने उससे कहा जी, मौला ने फरमाया वो गलत आ गया है, और ये कहकर मौला उस तरफ चले गए जहां मैदान गर्म है। मैदान चलता रहा, जंग चलती रही, जिहाद बढ़ता रहा, यहां से भी शहादतें होती रही, वहां से भी मरने वालों की तादाद आती रही। कुछ देर के बाद सरकार ने अपने असहाब में से कुछ से पूछा, मन लहू इल्मुन बिनौफलिन, किसी को नौफल के बारे में खबर है? तो मौला दूर खड़े थे, सरकार की आवाज मौला की कान तक पहुंची, तो वहीं से आवाज देकर कहा या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था जब आपने दुआ की थी, मैं मार के आ गया था। सलवात पढ़े मौला मौला की जात पर। जंगे बद्र, अब जंगे बद्र में 18 सरदारों को अली ने मारा। अच्छा याद रहे कि इन सरदारों में एक मामू है, एक दाद, एक ताया है, एक चाचा है यजीद का। हाँ तभी तो उसने दरबार शाम में कहा था कि लहता अशियाखिन बेबद्रिन, काश मेरे बद्र के बुजुर्ग जिंदा होते तो मैं उनसे कहता आके देखो मैंने अली से बदला ले लिया। जी ये एक दास्तान अलैदा जी। अब आ गई जंगे ओहद, मैंने तर्क किया जंगे बद्र की, मौला की क्या क्या हसीन मंजर हैं जंगे बद्र में, सिर्फ दो तीन इश मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। जंगे ओहद आ गई, जंगे ओहद जब आई तो हजरत अबू सुफियान ने, क्योंकि अभी वो इस तरफ नहीं आए हैं, मुसलमान नहीं हुए, जंगे ओहद के मौके पर उन्होंने पता लगाया, वो वहां के सरदार हैं, वो वहां के बड़े हैं, तो कहने लगे कि जो ज्यादा होता यह था कि जिसका जिसकी तादाद ज्यादा होती थी जिहाद में, जंग में, मारकों में, जिसकी तादाद, जिस कबीले की तादाद ज्यादा होती थी, अलम परचम भी उसी कबीले के पास होता था। मसलन फर्ज कीजिए कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई इम्तहान आ जाए और कराची वाले ज्यादा हो तो कराची वाले तय करेंगे कि हमारा पूरे लश्कर का सालार कौन होगा, मिसाल है। तो कबीला बनी नजीर के लोगों ने तय किया वो था कि लश्कर का परचमदार हमारा होगा, इसलिए तादाद हमारी ज्यादा है। हजरत अबू सुफियान वहां गए और उन्होंने जाकर कहा कि परचम को मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम करो। पहले तो उन्होंने पता लगवाया कि जंगे ओहद में इस्लाम का परचमदार कौन है, تو بتایا گیا کہ جس نے جنگ بدر کو فتح کیا ہے وہی پرچمدار احد بھی ہے، اور بدر میں کیونکہ علی نے مارکہ جو ہے سب سے زیادہ سر کیا ہے اور اپنی بہادری دکھائی ہے، تو احد میں بھی علی ہی پرچمدار احد ہیں۔ تو انہوں نے وہاں قبائل کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، اور کہا کہ پرچم ایک قبیلے کے پاس نہ رہے، بلکہ ظاہراً کوئی 18-19-20 قبیلے تھے، کہا جی ہر کچھ دیر کے بعد پرچم تبدیل کر دیا جائے۔ تو علی بن ابی طالب، ہر قبیلے سے دشمنی نہیں لیں گے، مول دشمنی مول نہیں لیں گے ہر قبیلے سے، اور بہت مشکل پڑ جائے گا علی کے لیے کہ وہ ہر قبیلے کا ایک سردار مار دیں۔ اور علی کا طریقہ یہ ہے، اب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں میں نے بدر میں علی کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ علی میدان میں سرداروں کو مارتے ہیں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے، مجمع کو نہیں مارتے، عوام کو نہیں مارتے، ڈھونڈتے ہیں کہ بڑا کون ہے ان میں سے تاکہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے۔ اب یہ کمال تو وہ ہے نا کہ بات وہ کرے جو دشمن ہو، جی بات وہ کرے۔ تو کہنے لگے جی مختلف سرداروں کو یہ پرچم دے دیا جائے، وہ نہیں مانے، بنی نظیر کے لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں پرچم ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اور جنگ احد میں مولا نے جب بنی نظیر کے پرچمدار کو قتل کیا تب وہ مجبور ہوئے کہ پرچم کسی اور کے حوالے کرو، اور اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا پہلے اس کی جان خطرے میں پڑتی تھی، اور اس طرح جنگ احد کا منظر بنا، یہاں تک کہ جو نبی نے چوٹی پر پہاڑی کی ٹیلے پر اور پہاڑی پر چوٹی پر کھڑا کیا تھا 50 مجاہدوں کو، جب انہوں نے جنگ احد، مولا نے اور اصحاب رسول نے جنگ تو فتح کر لی، مولا کی سالاری، سرداری، پرچمداری، علمداری میں جنگ تو فتح ہو گئی، تو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے میدان میں مال اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا مال اٹھا کر سب لے لے کے نہیں جاتے تھے اپنے خیموں میں، وہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا اور پھر سرکار دو جہاں طے کرتے تھے کہ جس کی جتنی زحمت تھی اتنا ہی اس کو دے دیا جائے۔ جی یہاں بھی کمال علی بڑا عجیب ہے، ہر مارکے میں سب سے قیمتی چیز علی کو ملی، اور مدینہ گھر پہنچنے سے پہلے فقیروں میں بٹ جاتی تھی، یہ بھی مولا کا ایک انداز تھا۔ تو جب وہاں منظر بدلا، وہ لوگ اتر کے نیچے آ گئے اور مال اٹھانے لگے، اور پھر وہ جاتا ہوا لشکر پلٹ کر آ گیا، تو اس وقت مولا کائنات اور 12 اور افراد، مجموعی طور پر 13 اصحاب ہیں جن کے نام بھی ہیں جو میدان میں ڈٹے رہے۔ وہاں کتنے افراد ہیں؟ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں دشمن کے، 1000 سے زیادہ لوگ، یہاں 13 لوگ۔ کتنی سخت ہو گئی یہ جنگ؟ جی مشکل جنگ ہو گئی۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو 80 زخم لگے ہیں، 80 زخم بدن مبارک پر، 80 جگہ چوٹیں لگی ہیں مولا کو، زخم لگے ہیں، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی کے دو دانت شہید ہوئے ہیں۔ یہی وہ دانت، انہیں اتنا قریب آ گیا تھا دشمن، نبی تک پہنچ گیا تھا، نبی کو مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، یہ 13 اصحاب نے نبی کی جان بچائی۔ اور یہ وہی دو دانت کا قصہ ہے جو حضرت عویس قرنی نے پھر پوری اپنی 32 پورا دانت، پورا جبڑا توڑ لیا تھا، دو دو کر کے توڑ لیے تھے، کہ ہو سکتا یہ دانت ٹوٹے ہوں، ہو سکتا یہ دانت ٹوٹے ہوں۔ اب مولا کس انداز سے، آواز لگا دی گئی، شیطان کی آواز میدان احد میں گونج گئی کہ محمد مارے گئے، تو جو رہے بچے تھے وہ بھی چلے گئے، کہ جب وہی مر گئے تو پھر قرآن کی آیت آئی کہ کیا میرا نبی رحلت کر جائے گا تو تم میرے نبی کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انہیں تو جانا ہے، جیسے پہلے والے نبی آئے تھے یہ بھی چلے جائیں گے، مگر ان کا دین کیوں چھوڑ رہے ہو، ان کا نظریہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب جنگ ٹھنڈی پڑی اور وہ لوگ واپس گئے، ان 13 آدمیوں نے کیسے لڑا ہوگا اس کا بیان بڑا مشکل ہے، مگر جب مولا کائنات سے پوچھا نبی نے، یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو مولا کا جملہ سنیے، بڑا تاریخی جملہ ہے، عظمت علی کا ایک باب ہے، فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر، بڑی مشکل بات ہے۔ مگر واپس لوٹ کر آئے، سب سے پہلا واپس لوٹنے والا، کم سے کم مدت میں 3 دن کے بعد سب سے پہلی شخصیت آئی ہے، اور پھر قرآن کی آیت آئی کہ اے میرے حبیب یہ واپس آ رہے ہیں، تم سے معافی مانگے تو معاف کر دو، میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ تو سرکار نے پھر میں محترم جناب انیق احمد کے پروگرام میں تھا, وہ تفسیر کا پروگرام کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بزرگ عالم, بہت بزرگ شخصیت موجود تھی, تو انہی آیات کے اوپر تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ احد کے اندر نبی کو جو چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو بات آئی تو انہوں نے فرمایا جی اجتہادی غلطی تھی, تو میں نے کہا جی مجھے مفتی صاحب سے اختلاف ہے مگر وہ بات پوری کریں, جب میرا وقت آئے گا تو میں جواب دوں گا. تو انہوں نے فرمایا جب وہ بول چکے تو کہنے لگے مولانا آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مولانا یہ اجتہادی غلطی کیسے تھی؟ کہنے لگے اجتہادی غلطی تھی, وہ یہ سمجھے تھے اور وہ یہی صحیح سمجھے تھے. میں نے کہا مولانا نص کے مقابل اجتہاد نہیں ہوتا, نبی موجود ہے, میدان چھوڑ کر جانا نص کے خلاف جانا ہے. قرآن کی آیت کے سامنے تو اجتہاد نہیں ہوگا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو انہوں نے مانا اس بات کو, انہوں نے کہا بات علمی ہے, بات صحیح ہے, اور پھر بات یہ ہے کہ جی جب قرآن نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ معافی مانگنے آ رہے ہیں معاف کر دو, تو میرے حبیب تم بھی معاف کر دو, جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو مسلمانوں کو بھی اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو ایسے ہی رکھنا چاہیے, قرآن کے مطابق رکھنا چاہیے. دقت فرمائیے, اپنے جنگ احد میں یہ ہوا, جنگ اب تیسری آ رہی ہے, جنگ خیبر. جنگ خیبر میں مولا علی نے مرہب کو مارا ہے, اور جب میدان میں گئے ہیں, اچھا خیبر کا تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ جو دوسری فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی ہے, نبی نے فرمایا لا اوتی انا رایتن قدن رجلن کرارن غیر فرارن یحبہ اللہ و یحب اللہ, کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا, میدان میں ڈٹنے والا ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے, رسول اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور سب نے 40ویں دن دیکھا کہ علی ابن ابی طالب جو آشوب چشم میں مبتلا تھے, نبی نے فرمایا ناد علی مدہر العجائب, اور پھر علی پہنچے اور علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کو شفا ملی, اور پھر وہ علم علی کے ہاتھوں میں دے دیا, اور علی میدان میں پہنچے تو وہاں سے آنے والا مرہب ہے, سردار ہے قلعہ قموس کا, جیسے ہی سامنے آیا کہنے لگا تم کون ہو؟ حضرت نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو؟ لبو لہجہ دیکھیے, میں کہتا ہوں جنگیں بازو کے زور پہ نہیں لڑی جاتی ہیں, اعصاب کی مضبوطی پہ لڑی جاتی ہیں. اعصاب کو مضبوط بنا لیجئے, کامیابی ہی کامیابی ہے. جب اس نے کہا تم کون ہو؟ مانے سموک. حضرت فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو؟ پتا ہے مولا کے کون ہے, حیثیت بتا رہے ہیں. کہنا میرا نام سمتنی امیا حید, سمتنی امیا مرحبا, میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. حضرت نے بے ساختہ فرمایا سمتنی امیا حیدرا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگے حیدر ابو طالب کے بیٹے؟ فرمایا ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو, مولا سے کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو. حضرت نے فرمایا میں تمہیں ماروں گا جوان ہوں. کہنے لگے بیٹا واپس چلے جاؤ, ایک دن تمہارے باپ نے اور میں نے فلاں قبیلے میں کھانا ساتھ کھایا تھا, ہم عربوں کا دستور ہے کہ ہم اگر ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو پھر ان کی اولادوں سے جنگ نہیں کرتے, واپس چلے جاؤ. حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں مارنے آیا ہوں. کہا تمہاری جرت ہے مجھے مارو گے؟ کہا میری جرت نہیں ہے, مجھے اللہ نے ید اللہ بنایا ہے, نبی نے اپنا جیسا بنایا ہے. کہنے لگا پھر اپنی آخری آرزو بتا دو. اب دیکھیے کون کہہ رہا ہے مرحب, مولا علی سے کہہ رہا ہے اپنی آخری آرزو بتا دو, مرنے سے پہلے بولو کیا بولتے ہو. کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے سزائے موت ہو رہی ہے, بتا دو کیا کہتے ہو. مولا نے کہا سب سے پہلی میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. کہنے لگا میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو میدان میں کیوں آتا اور یہ جنگ کیوں بنتی؟ کہا دوسری بات کرو. کہا دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اتراؤ. مولا پیادہ تھے, وہ گھوڑے پہ سوار تھا. کہنے لگا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچ اس گھوڑے کا نقصان ہوگا. اللہ اکبر, एक मर्तबा घोड़े से उतरते हुए अपनी तलवार को ऐसे घुमाकर उसने चारों पैर घोड़े के काट दिए, घोड़े के चारों पैर काट दिए मरहम ने। घोड़ा तड़पने लगा। हजरत ने फरमाया, तुमने एक बेजान पर, एक बेजबान पर बिला उज्र ज्यादती और जुल्म किया है, और अब सुनो मैं तुम्हारे मुकाबले हूं। दूसरा वार था, वहां से पहला वार हुआ, इधर से मौला ने एक वार से दिफा किया और दूसरे वार पर मौलाए कायनात ने उसके दोनों पैर काट दिए। और जब दोनों पैर उसके घुटनों से कटे तो हजरत ने फरमाया, ये तो जवाब था घोड़े का। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी शुक्रिया। और फिर उसके बाद मौला सीने पे चढ़ गए, उसके हाथ में तो अब कुछ रहा नहीं है। हजरत ने उसके सीने पर बैठकर खंजर उसके गले पर रख दिया। अब मौला का खंजर उसके गले पर है, सीने पर चढ़े बैठे हैं। अल्लाह अकबर। अब वो है कि जो अली ने शजाअत का मुजाहरा किया। मुझे एक जुमला कहने दीजिए, अब तक अली ने जो किया अली उसे शुजात मानते ही नहीं है, अब है जो अली की शुजात का मरहला शुरू हुआ। इसने मौला की तरफ अपना लुआब फेंका, हजरत ने खंजर हटा दिया और टहलने लगे। दूर खड़े असहाब देख रहे हैं, नबी मंजर देख रहे हैं, तो आवाज आने लगी, या रसूलल्लाह ये मौका जाया कर रहे हैं, ये ऐसा आदमी है वहीं से कुछ फेंक कर मार सकता है। हजरत ने फरमाया, जा अब जब अली लौटेगा तब पूछेंगे कि ये क्या किया है। और एक मर्तबा चंद कदम टहले और उसके बाद मरहब का सर कलम किया। जब सर कलम कर रहे थे तो इसने आखिरी जुमला ये कहा, मेरे कपड़े ना उतारना, मैं अपने कबीले का सरदार हूं, जलील नहीं होना चाहता जी। और जब इसकी बहन आई थी ना इसके लाशे पर, तो लाशा देखकर कहा, मैं अपने भाई पर नहीं रोऊंगी, इसलिए कि मारने वाला मर्द था। खबर क्या कुछ नहीं पहने आया हुआ था, वो किले का सरदार था, बड़ा था। अजीजा ने ग्रामी, और मौला ने उसका सर उठाया और नबी की खिदमत में लाके रखा। जब पूछने वालों ने पूछा कि आपने ये क्यों किया, हजरत ने फरमाया, जब उसने ऐसा किया तो गुस्सा मेरा मुझ पर गालिब आ रहा था। अल्लाह अकबर। मैं कोई काम बगैर अल्लाह के नहीं करता, मैं अल्लाह की इबादत में अपने आप को शामिल नहीं करना चाहता था। और इस अंदाज से मेरे मौला ने ये जंगे खैबर है, खंदक का मरहला, अगर इजाजत दें तो सिर्फ एक मिसाल खंदक की दे दूं। बिस्मिल्लाह तो दो चार ही कह रहे हैं, क्या करूं। सलवात पढ़ लें। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की जात पर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है बरात की। जंगे खंदक का मरहला भी बड़ा अजीब व गरीब है। यहां आमर इब्ने अब्देवद है, मेरे मौला ने आमर इब्ने अब्देवद को जिस अंदाज से मारा है उसका पैगाम भी बड़ा अजीब है। बाबे खंदक में क्या ये फजीलत अली में मुकम्मल बात नहीं है कि नबी ने फरमाया, बरदल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र के मुकाबले जा रहा है। और खुद सजाकर मौलाए कायनात को जंगे खंदक में भेजा, और खंदक का मारका भी अली इब्ने अबी तालिब ने खूब सर किया अज़ीज़ो। और नबी मुकर्रम की ज़बान मुबारक पर आवाज आई कि कौन है जो अली की कामयाबी की खबर सबसे पहले मुझे सुनाएगा। अल्लाह अकबर। उधर अली इब्ने अबी तालिब ने अमर को मारा और पलट रहे हैं, उधर बराबर में खड़े हुए सलमान ने कहा, या रसूलल्लाह अली की कामयाबी मुबारक हो। बाद में किसी ने पूछा कि आपने अली को देखा नहीं था और आपने नबी को कामयाबी की खबर सुना दी, का मुसलमानों के चेहरों की खुशी बता रही थी अली कामयाब हो गया। अली की कामयाबी पूरे आलम इस्लाम के लिए खुशी का सबब। उस अली ने بھائی دیکھیے ابھی صرف ایک اشارے تھے، اس علی نے جس نے شجاعت کے باب میں یہ مثالیں قائم کی ہیں، اس نے ایک شجاع بیٹا اللہ سے مانگا ہے، اور اس کی آرزو ہے کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے. اے بھائی عقیل، ایسا گھر بتاؤ جہاں میں شادی کروں جناب زہرا کی شہادت کے بعد اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. حضرت عقیل کیونکہ نسب شناس تھے، خاندانوں کے احوال سے زیادہ مشہور تھے اس شعبے کے اندر، اگرچہ مولا خود بھی جانتے تھے مگر ایکسپرٹ سے رجوع کرنا چاہیے، ماہر سے رابطہ رکھنا چاہیے. وہ علی کا پیغام، حضرت عقیل نے فرمایا بھائی قبیلہ بنی کلاب میں ایک بی بی، ایک خاتون جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، اس کی شجاعت بہت مشہور ہے، اس کا باپ بھی بہت شجاع ہے، یہ خاندان پورا شجاع ہے، وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان سے آپ عقد کیجئے تو یقیناً شجاعت نسلوں میں منتقل ہوگی. اور جب گھر میں آئی نا بی بی ام البنین، نام فاطمہ ہے لیکن جب مولا علی پکارتے تھے فاطمہ کہاں ہیں، تو یہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو مولا نے فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا، بعض کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا فاطمہ تمہارا نام ہم کنیت سے پکاریں گے، ابھی بیٹے ہوئے نہیں ہیں کہ بیٹوں کی ماں پکارتے ہیں. چار بیٹے اللہ نے، اون، جعفر، عثمان، عباس، سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس ہیں، پھر اون ہے، پھر جعفر ہے، پھر عثمان ہے، چار بیٹے مولا کائنات کے. مولا عباس کے چار تین بھائی، یہ ماں بڑے جگر والی ماں ہیں. حضرت عباس سے اپنے بچوں سے کہا بیٹا کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہنا، کبھی بھی زینب کو بہن نہیں کہنا، تم ایک کنیز کی اولاد ہو. کنیز کی اولاد نہیں تھے مگر یہ سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، خبردار انہیں مولا کہنا، زینب کو چھوٹی شہزادی کہنا، ادب اور احترام رہے. تم حسین کے نوکر ہو، تم حسین کے بھائی نہیں ہو. ہمیشہ ادب کیا، ہمیشہ احترام کیا. پیر چلنے لگے تو چلاتے ہوئے جناب زینب کہہ رہی ہیں عباس تمہیں کربلا کے لیے بابا نے مانگا ہے. جناب ام البنین شیر دہی جب کر رہی ہوتی تھیں تو جو بات بار بار کہتی تھی عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جو بچپن سے کربلا 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 کربلا، جو کمسنی سے سن رہا ہو کربلا، جو تلوار تیز کرتا ہو، تیر چلانا سیکھتا ہو اور اسے یہ کہہ کر سکھایا جاتا ہو یہ کربلا کے لیے سکھایا جا رہا ہے، وہ کربلا میں کس امنگ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ آیا ہوگا؟ جب دو محرم کو کربلا میں پہنچے، مولا حسین نے زمین خریدی اور زمین خرید کر انہی کو ہیبہ کر دی جن سے خریدی، شرطیں لگا دی کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ یہاں کاشت نہیں کرنا، ایک شرط یہ ہے کہ ہم جب مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرے زوار میری زیارت کے لیے آئیں تو ان کا خیال رکھنا، وہ میرے چاہنے والے ہوں گے. آپ جاتے ہیں نا اربعین پر، اس سال کچھ محرومی ہے، عالمی وبا ہے، احتیاط کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عراقی کیسے آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں، جو گدا گاڑی چلا رہے والا عراقی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے ایک پانی پی لو تاکہ حسین کو جواب دے سکو. وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہوتا ہے نا، کربلا کرنے والا، وہ کہتا ہے ایک کھجور کا دانا میرے گھر میں بیٹھ کے کھا لو تاکہ کل، تاکہ یہاں رہنا میرا جائز ہو جائے. جس زمین کو حسین نے ہمارے آبا و اجداد کو دیا تھا، میں ابھی پچھلے دنوں کربلا جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اصلی کربلا کو دوبارہ سے خریدا جا رہا ہے، ہوٹلوں کو، مکانات کو دوبارہ خرید کر اصلی کربلا کو محفوظ کیا جا رہا ہے، بڑا صحن بنے گا. جتنی زمین امام حسین نے خریدی تھی، تو جب مجھے معلوم، میں نے دیکھا کہ عمارتیں گر رہی ہیں اور اسے آہستہ آہستہ صحن بنا رہے ہیں، میں نے پوچھا تو بتانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے، امام کا حرم، حضرت عباس اور امام حسین کے حرم میں جو نذرانے آتے ہیں اس سے پوری کربلا دوبارہ خریدی جا رہی ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنے کریم مولا ہے، سن 61 ہجری میں بھی خرید کر انہی کو دے دی اور اب 1400 سال بعد ان کی نسلوں سے دوبارہ پیسے دے کر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان، 4 محرم کو جناب عباس نے دیکھا کہ شمر کا لشکر نہر سے خیمے ہٹانے آ رہا ہے، تو زمین پہ خط کھینچ کے فرمایا کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے، میں تو کربلا کا انتظار کر رہا تھا، میں آج 4 محرموں کو 4 محرم ہی کو بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا جناب امام حسین نے، تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور کہا اے بہن زینب، عباس کو بلواؤ۔ جناب فضا باہر گئیں، کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہے ہیں۔ کہا بی بی سے جا کر کہیے ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، گمان یہ ہے کہ وہ یہ کہ عباس جا کر انہیں مارو، میں انہیں مار کر آ رہا ہوں۔ جب دوسری دفعہ جناب فضا آئی نا تو انہوں نے جملہ کہا، عباس زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تو ایک مرتبہ تلوار نیام میں رکھ لی، خیمے کے اندر آئے، دیکھا برابر میں حسین کھڑے ہیں، سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ امام حسین کو آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دوں؟ فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ خیمے ہٹا دیے۔ 9 محرم کو جب پہل ہوئی، نقن صاحب لکھتے ہیں ایسے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، چہرے پہ اتنی بشاشت تھی حضرت عباس کے، قریب آ کر مولا حسین سے کہا مولا آپ کہتے تھے ہمیں پہل نہیں کرنی، مولا دشمن نے پہل کر دی ہے، میں اب جواب دوں؟ امام نے فرمایا عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، میں کہوں گا امام حسین سے مولا حضرت علی اکبر کو بھیج دیا ہوتا، حضرت حبیب کو، زہیر کو، مسلم کو، مسلم ابن اوسجا کو بھیج دیا ہوتا، نہیں عباس کی عظمت بتانا چاہتے ہیں۔ عزادارو بازوؤں کے کٹنے پر بھی عباس کو تکلیف ہوئی ہوگی، سر پہ گرز لگا تھا مولا عباس کے تکلیف ہوئی ہوگی، سینے میں تیر لگے تھے تکلیف ہوئی ہوگی، جو رونے آئے جملہ محسوس کریں میں کیا کہنے جا رہا ہوں، بدن مبارک پر تلواریں لگتی رہی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، مگر کسی شریف کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ کسی کمزور سے جا کے سوال کرے، میرے مولا نے بھیجا ہے جنگ عاشور کے دن کرو، اور اب کہا کہ جاؤ عباس اب جنگ عاشور کے دن ہوگی۔ مولا لوٹ کر آئے، دن عاشور کا چڑھا، قربانیوں پر قربانیاں، اور جب عاشور کا دن چڑھا تو کہتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، اور حسین لوٹا دیتے تھے نہیں عباس تم ہمارے علمدار ہو، علمدار تو پہلے نہیں جاتا۔ اور جب سب شہید ہو گئے نا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے گردن جھکی ہوئی ہے، کہنے لگے مولا مجھے اب مرنے کی اجازت ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا تم ہمارے علمدار ہو، تو یمیناً و یسارا دائیں بائیں دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا؟ اب تو مجھے جانے دیجئے، میرے مولا عباس سے ابھی بات ہو رہی ہے کہ سکینہ مشکیزہ لے کر آ گئے، بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، چند گھونٹ پانی کا انتظام کروائیے۔ امام نے فوراً خالی مشکیزہ جناب عباس کو دیا، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اب بھی مولا حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، میرے مولا گئے ہیں نہر پر، مشکیزہ بھرا چلو میں پانی لے کر سب کو دکھایا میں پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے۔ مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی اگر پانی خیمے میں چلا گیا تو یہ جنگ طویل ہو جائے گی، آج جنگ ختم نہیں ہوگی، پانی نہ جانے پائے۔ سنیں گے زدارو، ایک ظالم نے درخت کی اوٹ سے ایک وار کیا، مولا کا ایک بازو قلم ہو گیا، مولا نے ایک رجس پڑھا تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو، میں پانی خیمے میں ضرور پہنچاؤں گا۔ سنیں گے زدارو، پھر آواز دی ہرملا پانی خیمے میں نہ جانے پائے، جو تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا تھا، جو تیر حسین کو گرانے کے لیے سینے پہ مارا تھا، وہی تیر عباس کے مشکیزے میں آ کے لگا، مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا، پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی، گھوڑے کو آواز دے کر کہا گھوڑے میں اس قابل نہیں ہوں کہ سکینہ کو منہ دکھاؤں، مجھے واپس لے چل، خیمے کی طرف نہ جا، घोड़ा जैसे ही मुड़ा ना, सुनेंगे आंख में तीर आके लगा। अब मैं रोने वालों से पूछूं, जिसके हाथ ही ना हो वो तीर कैसे निकालेगा? कि एक मर्तबा झुके हैं कि घुटनों के दरमियान में फल लेकर जो रोने आए हैं आवाजों को आजाद करेंगे। आज 8 मुहर्रम है, आजादारों दोनों घुटनों के दरमियान तीरों का फल लेके निकालना चाहते थे कि सर पर एक गुर्ज आकर लगा और जमीन पर गिरते हुए का मौला मेरा सलाम है आखिर हुसैन अब्बास के लाशे पर पहुंचे, सर आगोश में लिया, मौला आखिरी आरजू है पूरी कर दीजिए। का अब्बास क्या आरजू है? मौला चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। का अब्बास क्या चीज माने हैं? का मौला आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में खून आ गया है। मौला हुसैन ने अपनी अबा के दामन से आंखों का खून साफ किया, आंख का खून साफ किया, चेहरे की जियारत की। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, जब मौला अब्बास ने हुसैन का चेहरा देख लिया तो हुसैन मौला ने कहा मेरी भी एक आरजू पूरी कर दो। सारी जिंदगी भाई ने कहा, मौला कहते रहे, आज भाई कह दो। यहां अब्बास ने भाई कहा, वहां रूह परवास कर गए। इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिल्लाह।